الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. عزيز دوستو، موضوع ہمارا ہے ولایت فقیہ، اور انشاءاللہ سادے الفاظ میں سادے انداز سے ولایت فقیہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ولایت فقیہ کے متعلق ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ولایت فقیہ کا تصور ہی تصدیق ہے. صرف آپ ذہن میں لائیں ولایت فقیہ، آپ خود بخود تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہے، یہ حقیقت رکھتی ہے. اس میں کوئی غور و فکر کرنے کی اور بہت زیادہ دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں کہوں کہ سامنے چیئر پڑی ہوئی ہے، یہ چیئر سامنے ہونا کیا مجھے اس پہ دلیل دینے کی ضرورت ہے آپ کو؟ یا میں کہوں جناب ایک دلیل یہ ہے کہ یہ چیئر موجود ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ چیئر موجود ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ چیئر. آپ کہیں گے بھائی ہمیں خود نظر آ رہا ہے، آپ کو دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ولایت فقیہ ان موضوعات میں سے ہے جن پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان صحیح معنوں میں تصور کر لے خود بخود تصدیق کرے گا اس کی. درود بھیجے محمد والے محمد. ولایت اور فقیہ، ولایت کا معنی کیا ہے جی؟ رسی میں پرو دینا، یہ ایک معنی ہے. اور دوستی کے معنی میں غدیر میں کون سا معنی استعمال ہوا تھا؟ جانشین، مولا. مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست. یار یہ تو ہمارے برادران اہل سنت سے بنیادی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی سرپرست اور حاکم ہے، ایسے ہی ہے نا. وہ تو ثابت کرنا چاہتے ہیں دوست ہے. ہاں شکریہ. اچھا اچھا ٹھیک. یہ تو ہمارا بنیادی اختلاف ہے ان لوگوں سے، ہم کہتے ہیں نہیں سرپرست کے معنی میں. ولایت یہاں پر سرپرستی کے معنوں میں ہے، حاکمیت کے معنوں میں ہے، حکومت کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے. فقیہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ جاننے والا، مجتہد، مرجع، تخصص رکھنے والا، اسپیشلائزیشن جس کی ہوتی ہے فقہی مسائل کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں فقیہ، ٹھیک ہے. بس ولایت فقیہ کیا ہو گیا؟ فقہ جاننے والے کی سرپرستی اور حاکمیت، ٹھیک ہے. بات واضح ہے، سمجھ میں آ گئی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حق حکومت کس کو ہے؟ اصل میں ہم کہیں حق حکومت، انسانوں پر حق حکومت کس کو ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالی کو. بات صحیح ہے بالکل. کوئی انسان کسی انسان پر حکومت کا حق نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ وہ میرا جیسا انسان ہے، میں اس جیسا انسان ہوں، وہ میرے اوپر حکومت کیوں کرے؟ صحیح ہے نا. یہ آج یورپ بھی نعرہ لگاتا ہے لیکن غلط انداز سے، غلط معنوں میں، غلط سمت میں لے کے جاتا ہے مرجعیت کے خلاف. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ حق حکومت کس کو ہے؟ اللہ تعالی کو، باقی کسی کو حق حکومت نہیں ہے. نبی کو بھی حق حکومت نہیں، امام کو بھی حق حکومت نہیں، فرشتوں کو بھی حق حکومت نہیں، کسی کو حق حکومت نہیں. کس کو حق حکومت ہے؟ صرف خالق کائنات کو، خالق انسان کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ سو رہے ہیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اب جو جاگ رہے ہیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اچھا وقت کم ہے اس لیے میں تیز تیز سے. حق حکومت صرف ہے اللہ تعالیٰ کو, باقی کسی کو حق حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے. حاکم صرف خداوند عالم کی ذات ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نظر نہیں آتا, وہ خدا کہ جو جسم نہیں ہے, وہ خدا جو مادی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ ہم سے کیسے رابطہ کرے گا؟ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے, خدا کو ہم خدا سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وہ جو مانوی کیفیات ہیں وہ الگ, ہم ظاہری چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. خدا اس طرح سے ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا ڈائریکٹلی, خدا اس طرح سے سرپرستی ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا. تو اب کیا کریں؟ تو خدا نے ایک وسیلہ بنایا, وہ کون ہے؟ نبی. نبی کو اپنا وسیلہ بنایا, اپنے جتنے عوامر ہیں, جتنے احکام ہیں, جو کچھ ہے اس نے نبی کو منتقل کیا, اپنی طرف سے مبعوث کیا اور کہا کہ جاؤ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ, جاؤ میرا قانون لوگوں کو بتاؤ, جاؤ لوگوں پر دینی حکومت کو قائم کرو, الہی حکومت کو قائم کرو. خوب, حق حکومت خدا کو تھا, خدا نے کس کو منتقل کیا؟ نبی کو. اب نبی حق حکومت رکھتا ہے, کوئی اور نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. نبی اپنی طرف سے نہیں رکھتا, کس کی طرف سے رکھتا ہے؟ خدا کی طرف سے, ٹھیک ہے. بس نبی تک منتقل ہوئی. اب نبی کی رحلت ہوتی ہے, نبی کے بعد کیا اللہ کا قانون ختم ہو جائے گا؟ اللہ کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ انسانوں کی سرپرستی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس حکومت کے سائے میں انسانوں نے کمال حاصل کرنا ہے, معاشروں نے کمال حاصل کرنا ہے. اگر اللہ کی حکومت نہ ہو, الہی حکومت نہ ہو, دینی حکومت نہ ہو, تو انسان کبھی بھی کمال حاصل نہیں کر سکتا. لہذا اب جب نبی کی رحلت ہوتی ہے تو اللہ نے اپنے آسمانی رہبروں کا سلسلہ منقطع نہیں کیا. نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا ہے, لیکن آسمانی رہبروں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا, جو اللہ تعالی کی طرف سے معین ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, شیعہ ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی, یا وہ نبی ہوگا یا امام ہوگا, اور اب جو زمانہ ہے وہ کس کا زمانہ ہے؟ اماموں کا زمانہ ہے. لہذا نبی نے غدیر میں اعلان کر دیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ دیکھو میرے بعد اگر کوئی تمہارا حاکم اور سرپرست اور حق حکومت رکھتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے, اور وہ اولاد علی ہیں کہ جنہیں علی نے معین فرمایا. اور رسول نے خود غدیر کے میدان میں تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا ہے. خطبہ غدیر فقط یہ نہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا نعرہ حیدری علی, ٹھیک ہے, بلکہ خطبہ غدیر اچھا خاصا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا خطبہ ہے کہ جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ائمہ علیہ السلام کے نام ذکر فرمائے, ٹھیک ہے جناب, بات واضح. اب یہ جو حق حکومت نبی کو تھا, نبی سے اللہ کے ہی حکم سے کیا کہا تھا غدیر کے اندر؟ بلغ ما انزل الیک, ٹھیک ہے, اے نبی پہنچا دے وہ بات جس کا تجھے حکم دیا گیا. وہ کون سا حکم تھا؟ حکم یہی تھا کہ علی کی جانشینی کا, علی کی سرپرستی کا اعلان کر دو. بس غدیر میں ہونے والا اعلان بھی اللہ تعالی کی طرف سے تھا, بات واضح. لہذا وہی اللہ جس نے نبی کو حکم دیا ہے وہی امام کو حکم دے رہا ہے, ٹھیک ہے. بس حق حکومت منتقل ہوا امام کو, بات واضح. اب آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں اگر نبی موجود ہو, کسی کو حق حکومت ہے؟ کسی نواز شریف, کسی بے نظیر, کسی صدام حسین, کسی قذافی, کسی کو نہیں ہے. اگر نبی موجود ہے تو اسے حق حکومت ہے. اگر نبی چلا جائے, امام موجود ہو, کسی نواز شریف کو ہے حق حکومت؟ پرویز مشرف صاحب کو؟ کسی کو بھی نہیں؟ زرداری کو بھی نہیں, زرداری کے مخالف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جناب. اور اب جب کسی کو حق حکومت نہیں تو صرف امام کو حق حکومت, یعنی آج اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پا پاکستان میں تشریف لے آتے ہیں یا دنیا میں ظہور کرتے ہیں تو ہماری نگاہ میں ساری حکومتیں ساقط، حتیٰ ایران کی حکومت بھی، جو امام خمینی کی حکومت ہے، جو اسلامی حکومت ہے، جو رہبر کی حکومت ہے، اس کا نظام بھی ساقط. کیوں؟ اس لیے کہ حق حکومت صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. آج بھی اگر رہبر حکومت کرتے ہیں، حکومت قائم کرتے ہیں، وہ امام زمانہ کے اذن سے قائم کرتے ہیں، وإلا ان کی حکومت بھی غاصبانہ حکومت ہوگی. بس دنیا کی ساری حکومتیں غاصب ہیں اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور ان کی اذن سے نہ ہو، ان کی اجازت سے نہ ہو. اور وہ صرف ایک ہی حکومت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایران کی حکومت ہے. بہرحال اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حق حکومت اب صرف امام کو ہے. ٹھیک ہے، اگر امام زمانہ ظاہر ہو جائیں تو وہ حاکم ہیں، وہ سرپرست ہیں، وہ حکومت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، چاہے پاکستان میں، چاہے امریکہ، چاہے پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا میں واحد حاکم امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی طرف سے وہ حاکمیت کا اختیار رکھتے ہیں، باقی کوئی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اب آخری سوال کرتا ہوں. امام غائب، ٹھیک ہے، امام ہو گئے غائب. اچھا جی، اب کیا کریں بھائی؟ امام غائب ہو جائیں تو کیا الہی حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ دینی حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ وہ دینی حکومت جو انسانی معاشرے کو کمال عطا کر سکتی ہے، واحد حکومت کہ جو انسانی معاشرے کو اس کی فطرت کے مطابق کمال عطا کر سکتی ہے، وہ صرف دینی حکومت ہے، الہی حکومت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان انسانی فطرت کو درک نہیں کر سکتا، بلکہ خالق فطرت اور خالق انسان فطرت کو درک کر سکتا ہے. لہذا خدا کا جو حکم ہوگا وہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہوگا. امریکہ روزانہ قانون بناتا ہے، برطانیہ روزانہ قانون بناتا ہے، ہماری اسمبلیوں میں روزانہ قانون بنتے ہیں، لیکن کیا وہ قانون کچھ عرصے کے بعد فرسودہ نہیں ہو جاتے، نئے قانون بننا شروع ہو جاتے ہیں انسانی معاشروں کے لیے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسانی فلاح و بہبود کے لیے یہ قانون بہت اچھا ہے، بنا دیا جناب. کیسے کیسے جاہلانہ قانون، ہم جنس پرستی کی اجازت، نامحرموں کے روابط، شراب نوشی کی اجازت، ٹھیک ہے، قمار بازی کی اجازت، اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں انسانی معاشرے کو کمال عطا کرنے کے لیے نہیں ہیں، انسانی معاشرے کو زوال عطا کرنے کے لیے. لہذا یورپ کا معاشرہ، امریکہ کا معاشرہ خود اپنے آپ کو نگل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا کو بھی نگل رہا ہے. یہ انسانی معاشرہ زوال پذیر ہے اور زوال کا شکار ہو جائے گا. بہرحال تو اب جب امام غائب ہو گیا تو کیا حکومت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ سب نے کہا کہ حکومت ہونی چاہیے، تو کیسے ہونی چاہیے؟ امام زمانہ تو ہے نہیں، حق پہ حکومت کسی کو ہے نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا خدا نے انسانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا؟ وہ بیچارے خوش قسمت تھے جو نبی کے زمانے میں تھے، امام کے زمانے میں تھے، اور انہوں نے علی کی حکومت سے بہرہ مندی حاصل کر لی. لیکن ہم لوگ بد قسمت، امام زمانہ غائب ہیں، تو کیا کوئی دینی حکومت نہیں ہونی چاہیے جو امام زمانہ کے سائے میں ہمیں کمال عطا کرے، ہمارے معاشرے کو کمال عطا کرے، عدل و انصاف کی حکومت ہو؟ آپ سب کہیں گے کہ یقیناً ہونی چاہیے. تو اب سوال یہ کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، سوالیہ نشان، وہ کون ہے کہ جس کی حکومت ہونی چاہیے؟ تو بہت واضح جواب ہے کہ جب وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، نماز پڑھنا واجب ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. اگر آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی موجود نہیں ہے، تو تیمم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز واجب ہے، حکومت الہی بھی واجب ہے. اگر امام نہ ہو جو پانی کی حیثیت رکھتا ہے، تو نائب امام اور مجتہدین تیمم کی حیثیت سے اس دینی حکومت کو قائم کریں گے. اگر پانی نہ ہو تو تیمم، اگر امام نہ ہو تو نائب امام، جو ان کے اذن سے، جو ان کے شاگرد ہوں گے، جو ان کی خصوصیات سے نزدیک ہوں گے، جو علم میں ان سے متصل ہوں گے، جو عصمت کے مالک تو نہیں ہوں گے لیکن عدالت میں ان سے نزدیک ہوں گے، تقویٰ میں ان سے نزدیک ہوں گے، جو سچائی میں ان سے نزدیک ہوں گے، جو پاکیزگی و طہارت میں ان سے نزدیک ہوں گے، جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہوں گے، جو فرامین آئمہ کو سمجھتے ہوں گے اور ان فرامین کے تحت دینی حکومت کو چلا سکتے ہیں، انسانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، بس ان کو حق حکومت ہوگا. ٹھیک ہے، بات واضح ہے یا کسی کو کوئی اشکال؟ کسی اور کو حق حکومت ہو سکتا ہے فقی کے علاوہ؟
کوشچن ہے، یہ قرآن مجید میں آیت ہے انما ولیکم اللہ، تو اس میں صرف تین ولیوں کا ذکر ہے، تو اگر جب انبیاء نبی تھے تو ولی نہیں تھے، امام ولی نہیں تھے، تو اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ لیکن وہ چوتھے ولی کا ذکر نہیں ہے، اس کو آپ کیا مانتے ہیں؟
دیکھیے بہرحال یہ ہم سے بہت زیادہ مربوط نہیں ہے لیکن جواب دے دیتا ہوں اس کا. یہ جو آیت ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ہمارا انما ولیکم، کہ اے صاحبان ایمان تمہارا ولی تو فقط اور فقط خدا ہے، تمہارا سرپرست فقط اور فقط خدا ہے اور کوئی نہیں ہے. انما ولیکم اللہ و رسول ہو اور اس کا رسول، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں اور صاحبان ایمان میں سے، یعنی علی علیہ السلام. سب نے متفقاً لکھا شیعہ سنی نے کہ علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. اب یہاں پہ تین ہستیوں کا تذکرہ ہے، اللہ، رسول اور امام علی علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو ان کا سوال یہ کہ بھائی باقی آئمہ کہاں چلے گئے، یہی سوال ہے نا آپ کا؟
جی آئمہ نہیں، ادھر آئمہ کے بعد جو مطلب فقیہ، جو ولایت فقیہ کے بارے میں.
اچھا، بہرحال پہلا تو سوال یہی ہے کہ وہاں تو صرف امام علی علیہ السلام نے انگوٹھی دی تھی اور انہی کے متعلق یہ آیت آئی ہے، باقی آئمہ کو کیا ہوگا؟ امام حسن، امام حسین کہاں چلے گئے؟ ہاں یہ بھی تو سوال ہے نا. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو سائل تھا وہ فرشتہ تھا، اور خدا کے حکم سے وہ سائل ہر امام کے پاس آتا ہے، ہر امام حالت رکوع میں اسی طرح سے انگوٹھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا وہ ہر امام کے لیے. اب جو میں یہاں بات کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، یہ میں نے جو آپ سے ایک بات کی ہے سادی سی، اس میں کوئی اشکال ہے آپ کو؟ نہیں ہے یا ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس کا جواب دیں مجھے پہلے. یہ عقلی بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے جو چیز عقل قبول کرتی ہے اللہ کا بھی حکم اس کے اوپر ضرور آیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی عقلی بات. ٹھیک ہے کہ حکومت دینی ہونی چاہیے، بس حق حکومت کس کو ہے؟ آج کے زمانے میں نائب امام کو ہے، ولی فقی کو ہے، جو فقہ کا علم رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جیسے نبی کے زمانے میں کسی کو حق حکومت نہیں ہے سوائے نبی کے، امام کے زمانے میں کسی کو حق حکومت نہیں ہے سوائے امام کے، اسی طرح سے نائب امام کے زمانے میں بھی کسی کو حق حکومت نہیں ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے بے نظیر ہو، چاہے صدام ہو، چاہے شاہ ملون ہو، کسی کو بھی حق حکومت نہیں ہے سوائے فقیہ کے. ٹھیک ہے، لہذا یہ بات واضح ہو گئی. یہ تو ہے بہت ہی عقلی سی بات. ٹھیک ہے، اب کیا روایات اس کی تائید کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، روایات نے کہیں اس بارے میں کوئی بات بیان کی ہے؟ تاریخ اور سیرت ائمہ سے کوئی تائید ملتی ہے ہمیں؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے شرعی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی ولایت فقیہ کی. جی بسم اللہ.
اور صاحب، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ جلد شروع ہوئی، اس کے کافی عرصے بعد امام خمینی نے ولایت فقیہ کا دعویٰ کیا، تو درمیان میں جو گیپ آیا ہے اس میں ولی فقیہ کی شرائط پہ کوئی پورا نہیں اترا، یا
جی جی پہلی بات تو یہ کہ جی
دادران عزیز اپنے کوشچن جو بھی ہیں آپ لکھتے جائیں، کاپیز پہ نوٹ کرتے جائیں، اس طرح آج ہی وہ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے لیکچر جو وہ دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ پہ کوشچن کا وہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا, جتنے کرنے ہوں گے آج ہی سے کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تجیل دور امام زمانہ کو لے کر چل رہا ہے.
اچھا ایک انہوں نے سوال کیا چونکہ مربوط بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آیا ولایت فقیہ کوئی ایک نیا نظریہ ہے جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے, یا یہ نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے؟ ولایت فقیہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو نبی کے زمانے سے موجود ہے, جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا. نبی اگر مدینے میں تھے ٹھیک ہے, تو مکے میں کون تھا جو نبی کی طرف سے تبلیغ کرتا ہوگا؟ دیگر اور علاقوں میں کون تبلیغ کرتا ہوگا, کون احکام بیان کرتا ہوگا, کون نظام اسلامی کو چلاتا ہوگا, کون حاکم ہوگا ان علاقوں میں؟ کوئی نہ کوئی ہوگا نا. وہ کون تھا؟ اصحاب رسول تھے, وہ فقہا تھے, وہ شاگردان رسول تھے جو رسول کے اذن سے وہاں پر نظام کو چلایا کرتے تھے. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کیا مالک اشتر کو مصر نہیں بھیجا تھا امیر المومنین نے؟ حاکم بنا کر بھیجا تھا. مالک اشتر فقط جنگجو نہیں تھے, فقی بھی تھے, مجتہد بھی تھے, شاگرد امیر المومنین بھی تھے. تو اگر مصر میں مالک اشتر حکومت کرتے ہیں اور کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو سب کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے. نماز جمعہ کا قیام کرتے ہیں, سب کے اوپر واجب ہے کہ نماز جمعہ میں شریک ہوں. یہ ولایت فقیہ ہے اور کیا ہے. ایک انسان کے جو معصوم نہ ہو لیکن معصوم کی طرف سے معزون ہو, اذن شدہ ہو, جسے اذن دیا گیا ہو, اس کو حکومت بنانی ہے, اس کو حکومت قائم کرنی ہے, اس کے اوپر واجب ہے کہ حکومت قائم کرے, حکومت کا نظام چلائے, اور لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کریں. جس نے مالک اشتر کو ٹھکرایا اس نے علی کو ٹھکرایا, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس پتا چلا کہ نائب امام کو ٹھکرانا خود امام کو ٹھکرانا ہے. جو حکم وہاں لگے گا وہی حکم یہاں پر بھی لگے گا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے فقط اپنے زمانے میں, امام علی علیہ السلام نے, امام حسن نے, امام حسین نے, ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے نائبین کو مقرر کیا ہے. امام ہر جگہ فزیکل موجود نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے, معجزے کے ذریعے سے تو کہیں بھی جا سکتے تھے, لیکن بہرحال انسانی نظام کو چلانے کے لیے ظاہری چیزوں کی ضرورت تھی. لہذا ظاہری نظام نائبین کے ذریعے سے چل سکتا ہے ٹھیک ہے. وا وہ جو روایات ہیں کہ بھائی 40 جگہوں پہ امام علی علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے, 40 جگہوں پہ نظر آیا کرتے تھے, اگر ایسے معجزوں کے ذریعے سے نظام چلانا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بھائی امام علی علیہ السلام ہمارے لیے کیسے آئیڈیل بن سکتے ہیں جبکہ وہ ہر وقت معجزہ ہی کرتے ہیں. نہیں, امام کو حکم ہے کہ ہماری جیسی زندگی گزاریں, عام انسانوں جیسی زندگی گزاریں. درود بھیجے محمد والے محمد. اب آ جائیں روایات کی طرف تاکہ کوئی اشکال نہ رہے. ابھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں ان سب سے گزر گیا, میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں روایات کی طرف چونکہ ٹائم بھی کم ہے. یہ نوٹ کریں گے سارے دوست ہمارے, کمال الدین شیخ صدوق کی کتاب ہے, اس میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 483. ٹھیک ہے, حدیث بیان کر رہا ہوں, کمال الدین شیخ صدوق کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 483. کیا حدیث ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے. کہ اسحاق ابن یعقوب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اسحاق ابن یعقوب نے امام کو ایک نامہ لکھا, ایک لیٹر لکھا, امام نے اس کا جواب دیا جو اس کتاب میں تحریر ہوا. امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نوٹ کیجئے گا, چھوٹی سی حدیث ہے اس لیے لکھوا رہا ہوں میں آپ کو. اما حوادث الواقعہ فرجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں پردہ غیب میں ہوں. اسحاق ابن یعقوب نے لکھا کہ یہ حوادث جو پیش آ رہے ہیں، جو مسائل پیش آتے ہیں، جو مشکلات پیش آتی ہیں، جو دینی سوالات ہوتے ہیں، ان کا رائے حل کیا ہے؟ امام آپ غائب ہو گئے، ہم کس سے رجوع کریں؟ کون ہمارا سرپرست ہے؟ کون آپ کی غیبت میں ہماری سرپرستی کرے گا؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا اما حوادث الواقعہ، کہ دیکھو جب حوادث روزگار رونما ہوں، جب مشکلات پیش آئیں، مسائل پیش آئیں، کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، سرپرستی کی ضرورت ہو، تو کیا کرنا؟ فرجعوا، رجوع کرنا، فیہا ان مسائل کے اندر، الی رواۃ حدیثنا، ان لوگوں سے رجوع کرنا کہ جو ہماری احادیث کا علم رکھتے ہیں، احادیث کو بیان کر سکتے ہیں اور احادیث کے ذریعے سے حلال و حرام کے مسائل بیان کر سکتے ہیں. فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم، یاد رکھنا کہ یہ فقہا میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں. وانا حجت اللہ علیہم، اور میں اللہ کی طرف سے ان فقہا کے اوپر حجت ہوں. ٹھیک ہے، پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں. اما حوادث الواقعہ، جب حوادث روزگار رونما ہوں، مشکلات آئیں، مسائل آئیں، فرجعوا فیہا، تو غیبت میں رجوع کرنا کن سے؟ الی رواۃ حدیثنا، جو ہماری احادیث کو بیان کرنے والے ہیں. فانہم حجتی علیکم، بس یاد رکھنا یہ جو ہماری حدیث سے حلال و حرام کے مسائل نکال سکتے ہیں، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں. وانا حجت اللہ علیہم، اور میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم، جسے حق حکومت ہے، وہ حق حاکمیت اور سرپرستی منتقل کر رہا ہے. کس کو؟ اپنے نائبین کو، اپنے فقہا کو. ٹھیک ہے، خوب کیا سمجھ میں آیا؟ کہ غیبت امام میں ہمیں بے سرپرست نہیں چھوڑ دیا گیا، ہم لوگ یتیم نہیں ہو گئے، بلکہ تشیع کا تو ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر زمانے میں ایک امام موجود ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم ہمارا موجود ہوتا ہے جو ہمیں متحد رکھتا ہے. یہ دوسرے مذاہب ہیں کہ جن کا کوئی امام اور کوئی پلیٹ فارم زمانے میں موجود نہیں ہوتا، خود سے کسی کو بنا لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ہمیشہ ایک امام موجود ہوتا ہے اور اس کے نائبین موجود ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے ایک وحدت کے ساتھ ہمارا نظام چلتا رہتا ہے. بات واضح ہے، اس پر کسی کو اعتراض؟ یہاں سے شرعی حیثیت ثابت ہوتی ہے ولایت فقیہ کی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اچھا، یہاں پہ یہ جو ہے نا رواۃ حدیث ہے نا، ادھر یہاں پہ بھی کوئی سوال کر سکتا ہے، بھائی راویان حدیث، راوی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں کون جواب دے گا اس کا؟ کوئی بھی راوی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہاں راوی سے مراد، دیکھیں راوی تو سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عادل بھی ہوتے ہیں، غیر عادل بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، ایسے ہیں نا تاریخ میں. آئمہ علیہ السلام کے خلاف جو جنہوں نے احادیث گڑی ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ جھوٹے راوی ہیں، راوی ہیں لیکن جھوٹے راوی ہیں. تو کیا یہاں راوی سے مراد ہر راوی ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں راوی سے مراد احادیث بیان کرنے والے وہ فقہا جو حلال و حرام کے مسائل نکال سکتے ہیں، چونکہ یہ اسحاق ابن یعقوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسائل پیش آتے ہیں، دینی مسائل میں کس سے پوچھوں؟ ٹھیک ہے، تو ہر راوی بیان نہیں کر سکتا، راوی تو ہو سکتا ہے وہ روایت بیان کرے، خود اس نے سمجھی بھی نہ ہو. آپ یہاں سے درس میرا سنا، ہو سکتا ہے ہمارے دوستوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو خود نہ سمجھے لیکن میری ساری بات کو نوٹ کر لے، حفظ کر لے، خود سمجھ میں نہیں آیا لیکن نوٹ کر لے، آگے کسی کو بیان کرے گا بالکل صحیح صحیح بیان کرے گا لیکن خود سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ راوی ہو لیکن سمجھدار نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ راوی سے مراد وہ فقیہ ہے جو روایات کو، آیات کو سمجھتا ہے اور اس میں سے حلال و حرام کے مسائل کو نکال سکتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اب ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑی اس سے بیان کی ہے ولایت فقیہ کے ضمن میں. یہ بڑی لمبی ہے تھوڑی سی، ایڈریس لکھ لیجئے اس کا، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 67 وسائل الشیعہ جل نمبر 18 صفحہ 98. اس کو کہتے ہیں بھائی مقبولہ عمر ابن حنزلہ. ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے مقبولہ عمر ابن حنزلہ کے نام سے مشہور ہے. جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ مولا ہمارے درمیان اختلاف پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ مومنین اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں، قضاوت کے مسئلے پیش آتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا کہ کس سے رجوع کریں، کیا کریں؟ آپ تو بیٹھے ہوئے مدینے میں، ہم بیٹھے ہوئے کہیں اور، کسی اور علاقے میں، بصرہ میں یا جہاں بھی، تو اب یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں. وہاں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کو بیان فرمایا. وہ حدیث کیا ہے؟ میں عربی پڑھتا ہوں ساتھ میں ترجمہ کرتا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں، یہ دو کتابیں ہماری معتبر ہیں، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اس کو، ان کتابوں کو، اس میں ہے کہ من کان قد روا حدیثنا، کہ دیکھو جب تم اختلافات کا شکار ہو، مشکلات کا شکار ہو، مسائل کا شکار ہو، تو تم دیکھنا کہ من کانا منکم قد روا حدیثنا، تم میں سے جو بھی ہماری احادیث کا راوی ہو، احادیث کو بیان کرنے والا ہو. اب اس کی تشریح بھی کریں گے، جو میں نے کہا ہے نا حلال و حرام کے مسائل کو جاننے والا ہو، راوی ایسا ہو جو حلال و حرام کے مسائل کو جاننے والا ہو. آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی تشریح آئے گی کہ من کانا منکم قد روا حدیثنا، کہ دیکھو تم میں سے جو بھی ہماری احادیث کو بیان کرنے والا ہو، وہ نظر فی حلالنا و حرامنا، اور ایسا راوی ہو کہ جو ہمارے احادیث میں نظر رکھتا ہو، گہرائی سے نظر رکھتا ہو، حلال و حرام کے مسائل بیان کر سکتا ہو، یعنی فقط راوی نہ ہو، ان روایات میں سے حلال و حرام کے مسائل نکال سکتا ہو، عرف احکامنا، اور ایسا راوی کہ جو حلال و حرام کے مسائل پر بھی نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکام کو بھی جانتا ہو، دینی مسائل سے بھی آگاہی رکھتا ہو، فلیرزو بہی حکمن، بس اس کو تم اپنا حکم بنا لینا، حاکم بنا لینا، سرپرز بنا لینا، فانی قد جعلتہ علیکم حاکما، بس یاد رکھنا میں نے ایسے فقی کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیا ہے. کون فرما رہا ہے؟ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جو لوگ جاگ رہے ہیں تو صلوات پڑھیں. جعلتہ علیکم حاکما, کہ میں نے اس مجتہد کو فقی کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیا ہے. فائزہ حکمہ بے حکمنا, بس اگر وہ ہماری روایات اور قرآن کے آیات کے ذریعے سے کوئی حکم صادر کر دے, فلم یقبل ہو من ہو, اور اگر اس کے حکم کو کوئی قبول نہ کرے, فانما استخفا بے حکم اللہ, تو بس اس نے اللہ کے حکم کو سبک جانا, خفیف جانا, اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا. وعلینا الرد, اور اس نے ہمیں ٹھکرا دیا, امام صادق کو ٹھکرا دیا, اہل بیت کو ٹھکرا دیا. والرد علینا کالرد علی اللہ, اور جس نے ہمیں ٹھکرایا اس نے اللہ کو ٹھکرایا. وہو علی حد الشرک باللہ, اور جس نے ہمیں ٹھکرایا اس نے اللہ کو ٹھکرایا, اور جس نے اللہ کو ٹھکرایا گویا اس نے شرک کیا. بات واضح؟ اب یہاں پہ کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے. خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظام دے رہے ہیں, نظام. اس روایت کے اندر یہ جو کہا ہے کہ انی قد جعلتہ علیکم حاکما, میں نے اس کو یعنی اس فقی کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیا, یہ کیا ہے؟ یہ نظام ولایت فقی کے اوپر دلالت ہے کہ اگر جس جگہ پر ہم نہیں ہیں ہمارے نائبین ہماری حکومت کو قائم کریں گے, جس جگہ پر ہم نہیں ہوں گے, دین اگر سیکھنا ہے, دین اگر پوچھنا ہے, دین میں سرپرستی چاہیے تو ہمارے نائبین کریں گے. اب آیا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر نظامی ولایت فقی کو بیان کیا ہے, فقط انہوں نے کوئی نیا نظریہ بیان کر دیا جیسے کہ ڈیموکریسی امریکہ اور غرب کی پیداوار ہے, جمہوریت ان کا دیا ہوا نظریہ ہے. تو کیا امام خمینی نے بھی آ کر ایک نیا نظریہ بیان کر دیا نظامی ولایت فقی کا؟ یہ نظریہ امام خمینی کا نہیں, یہ نظریہ نبی کا ہے, امام کا ہے. اللہ کی طرف سے یہ نظریہ دیا گیا انسانوں کی سرپرستی کے لیے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے. اور پھر ایک سوال کروں گا میں, ایک عادل انسان بہتر ہے یا فاسق انسان بہتر ہے حکومت کے لیے؟ ایک عالم انسان بہتر ہے یا جاہل انسان بہتر ہے؟ امام خمینی حق حکومت کے لیے زیادہ اہل ہیں یا صدام زیادہ اہل ہیں؟ آپ خود جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آیت نہ بھی ہو, روایت نہ بھی ہو, خود عقل کہتی ہے کہ ایسے شخص کو حاکم ہونا چاہیے, روایات بھی یہی کہتی ہیں. ایک اور روایت بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد سوالات کی گنجائش چھوڑتا ہوں. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, کہ اصول یہ وسائل الشیعہ میں روایت ہے, اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. ٹھیک ہے, دیکھو فقہا میں سے میرا بیٹا جو ہے وہ پردہ غیب میں چلا جائے گا, تو ایسا نہیں ہے کہ شیعوں تم لوگ آزاد ہو, جو چاہے کرو, کبھی صدام کو قبول کر لو, کبھی یزید کو قبول کر لو, کبھی فلاں کو قبول کر لو. نہیں, تمہارے لیے ایک نظام دے کر جا رہا ہوں. وہ نظام کیا ہے؟ غیبت کبریٰ میں. اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ, دیکھو ہمارے فقہا میں سے, ہمارے شاگردوں میں سے جو شخص بھی اپنے نفس کو پاک کرنے والا ہو, حافظا لدینہ, اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو. دیکھو کتنی ساری شرائط ہیں, عام نہیں ہوتا فقی, کوئی عام انسان نہیں ہوتا. حافظا لدینہ مخالفا لہوا, اپنے ہوائے نفس کی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو. مطیعا لامر مولا, اپنے مولا یعنی اللہ رسول اور امام کی پیروی کرنے والا ہو, اطاعت کرنے والا ہو. فلل عوام ان یقلدوا, پس عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کی تقلید کریں, پیروی کریں, اطاعت کریں. نظام ہے. یہاں سے مرجعیت اور اجتہاد والا جو مسئلہ ہے, تقلید والا مسئلہ, وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. مجتہد کا معنی یہ نہیں ہوتا فقط کہ اس سے وضو کے مسئلے پوچھ لو. جو ایک جامع مجتہد ہوتا ہے وہ ولی فقیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ جامع مجتہد ولی فقیہ ہوتا ہے. مثلا امام علی علیہ السلام کے پاس اگر آپ جائیں کہیں کہ مولا وضو کا مسئلہ سکھا دیجئے, انہوں نے سکھا دیا. غسل کا مسئلہ بتا دیجئے, انہوں نے بتا دیا. اب کوئی کشمیری بھائی دوڑ کے جائے کہے مولا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کیا کریں, مولا کہے بھائی مجھے تو وضو کے مسئلے پتہ ہیں, کشمیر کا مسئلہ کسی اور سے آ کے پوچھو. کیا ایسا کرتے ہیں مولا؟ ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ فقہا انبیاء کے وارث ہیں. تو فقط کیا وضو اور غسل کے مسائل میں وارث ہیں؟ اگر کشمیر کا مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی اور سے پوچھو, یونائٹڈ نیشن حل کرے گی. فلسطین کا مسئلہ امریکہ حل کرے گا. کون حل کرے گا؟ مجتہد حل کرے گا. مجتہد کی ذمہ داری ہے, لیکن تمام مجتہدین کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ اگر 100 مجتہدین ہیں تو ہر 100 مجتہدین میں سے ہر فرد کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. جیسے آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ سب ایک کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ سب ایک ہی ایج گروپ کے ہیں, آپ سب کلاس فیلوز ہیں, لیکن آپ سب کی صلاحیتیں مختلف ہیں. ذہنی کیفیات, روحانی کیفیات, معنوی کیفیات, نفسیات, مزاجات, ٹھیک ہے, دقت نظر, حافظہ, بہت ساری چیزیں, ہر چیز آپ کی مختلف ہے, ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے فقہا ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ, مثلا یہاں اگر 100 افراد بیٹھے ہوئے, 100 میں سے کوئی 2-3 افراد ہوں گے جن کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہوگی, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں تو سب لیڈر ہیں ویسے, ٹھیک ہے؟ لیکن عام طور پہ جن میں لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے کم افراد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لہذا مجتہدین میں بھی ایسے ہی ہے. مجتہدین بہت سارے ہیں لیکن ہر مجتہد کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے. اسی لیے مجلس خبرگان بنائی گئی ہے. مجلس خبرگان کا ایک بنیادی ترین کام یہ ہے کہ وہ اتنے سارے مجتہدین میں سے ایک مجتہد کو چن لیتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ قائدانہ صلاحیت موجود ہے, جس میں تقوی کے اعتبار سے, دینداری کے اعتبار سے, سمجھ بوجھ کے اعتبار سے, دشمن شناسی کے اعتبار سے, مدیریت اور مینجمنٹ کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے جو جامع ترین شخصیت ہوتا ہے اسے ولی فقیہ کے عنوان سے اختیار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا نظام ہے. اس کو کہتے ہیں نظام ولایت فقیہ. بات واضح ہے؟ میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا. اب کوئی سوال ہے تو بتائیے.
میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرا تعلق نہ